సంకీర్ణ సత్కి సంకీర్ణ అనే అధమానం ఉండదు. సుగచింసానాం కీని الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اعتكف الأشهر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور معزز سامعین, رمضان شریف شروع بھی ہو گیا اور اب اختتام پذیر بھی ہے. ہاں بس چند دن اور گھڑیوں کا مہمان ہے. اِلَّمْ أَمُتْ يَوْمَ الْوِدَاءِ تَأَسُّفًا لَا تَحْسَبُونِي فِي الْمَوَدَّةِ مُنْصِفًا. ایک عاشق جب معشوق سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے یہ شعر پڑھا ہے کہ تیری جدائی کے وقت اگر میں اس فراق کے صدمے سے مرا نہیں تو مجھے عشق میں کامل اور انصاف والا نہ سمجھے آپ. تو کہ دربند خویش تن باشی, عشق بازی دروغ زن باشی, گر نشاید بدست راہ بردن, شرط عشقست در طلب مردن. مطلب یہ ہے کہ کمال افسوس اور کمال حسرت رہتا ہے انسان کو اپنی کمزوریوں پر, کہ قیمتی اوقات, بیش بہا گھڑیاں وہ کیسے لمحوں کی طرح گزرتے ہیں. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام, عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. لا الہ الا اللہ جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ تو واضح المعنی ہے کہ رب العزت نے رمضان کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, اور قرآن کی تین صفات بیان کی. ہدل للناس, سارے جہان کی ہدایت کا سرمایہ. وہ بینات اور واضح دلائل. من الہدا والفرقان, اور پروگرام ہر اعتبار سے امتیازی, سب کے کام آنے والا, سب قوم قبیلوں کی اصلاح کے لیے قابل کفایت. یہ اس مہینے کا احترام رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں قرآن شریف آیا ہے اور قرآن کریم ہدل للناس جہان کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید جب شروع ہوا سورۃ بقرہ میں کہا ہدل للمتقین، اس سے خاص لوگ فائدہ لیں گے، اور جب بیچ میں آیا اور سورۃ بقرہ آخری حصہ تقریباً بیان ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدل للناس. اس طرح ایک آیت قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا اور کہا ثلۃٌ من الاولین وقلیلٌ من الآخرین، بہت بڑی جماعت اگلوں کی ہوگی اور تھوڑے لوگ بعد میں آنے والے بھی جنتی ہوں گے. لیکن ایک رکوع پورا ہونے کے بعد پھر فرمایا ثلۃٌ من الاولین وثلۃٌ من الآخرین، جس طرح بڑی جماعت اگلوں کی جنت جائے گی بعد میں آنے والوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت داخل جنت ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، اول و آخر کا فرق ہے. ایک کام جب شروع ہوتا ہے تو چند افراد ہوتے ہیں، لیکن وہ کام جب پھیل جاتا ہے تو پورا جہان آ جاتا ہے. وہ ابتدا کے اعتبار سے اور پھر بعد میں انتہا کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے بھی تین حصے بنائے، پہلا حصہ رحمت ہے، بخشے بخشائے تو وہ پہلے سے ہے، یہ ان کے لیے مزید درجات عالیات ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی. جو حدیث شریف میں نے پڑھی اس میں بھی رمضان کے تین مقام ذکر ہوئے. ایک فرمایا من صام رمضان، جو رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتسابا ثواب کے ارادے سے، اسے پتا ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو کم پتا ہے اور لوگوں کی فطرت کو زیادہ پتا ہے. یہ عجیب بات سنو ذرا، لوگوں کو کم معلوم ہے اور ان کے خمیر میں زیادہ علم ڈالا گیا. اس لیے رمضان شریف جب شروع ہو جاتا ہے تو مسلمانوں میں عمل کا ایک جوش آ جاتا ہے، خود بخود مساجد بھرنا شروع ہو جاتا ہے. جب رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک دکھ ہوتا ہے کہ نئے نئے چہرے اور یہ رنگ برنگے یہ کچھ مدت بعد نظر نہیں آئے گی، یہ اگلے سال ہمارے مہمان ہوں گے. 1400 سال سے علماء امت یہ رونا رو رہا ہے، لیکن رمضان اور غیر رمضان میں اللہ نے خود فرق کیا ہے. یہی پانچ نمازیں روزانہ فرض ہے، اور پانچ دفعہ مسجد میں آنا پورا سال واجب ہے، اور رمضان میں کوئی نماز با جماعت نہ پڑھے یا رمضان کے علاوہ کسی دن نماز با جماعت نہ پڑھے وہ برابر مجرم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص اہتمام، اعزاز اور اکرام نصیب فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، رمضان شریف کیا ہے؟ انسانوں کو ملائک بنانے کی کوشش ہے. انسان سے درجات پا کر ایک فرشتہ خصلت آدمی تیار ہوتا ہے. ابھی ابھی ایک دوست نے بڑے درد سے یہ بات کہی کہ نوجوان اعتکاف کے بہانے بیٹھتے ہیں اور سال بھر ان کا وجود نہیں ہوتا اور یہ آداب نہیں سمجھتے ہو، ان پر پابندی لگنا چاہیے کہ مسجد میں نہ بیٹھے. لیکن میں نے ان سے تین باتیں کہی. ایک بات یہ کہی کہ برو کا قریب آنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور یہی اچھے جو آپ کو نظر آتے کبھی ایسے ہی اچمبے تھے، لوگ ان سے خوف زدہ ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا یہ سرمایہ امت ہے، ان کا دور رہنا اور اوباش ہونا اور لفانگوں کی طرح پھرنا یہ بھی حقیقت میں ہماری تعلیم کی کمزوری ہے اور ہمارے اخلاص میں نقصان ہے، ورنہ ہمیں ان کے پیچھے باہر بھی جانا چاہیے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کے واسطے سے نہیں آئے، نہ کسی کی دعوت پہ آئے، یہ اپنے اسلام کے جذبے ایمان کے زور سے ہے، اس لیے قابل احترام ہے. کسی قسم کی پابندی یا روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ دو قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، ایک پالتو ہوتا ہے وہ آقا کا اشارہ سمجھتا ہے، اور ایک غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آقا کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑتا ہے ساتھ، چارہ کھلاتے وقت اس کو دیکھتا ہے کہ کیوں نہیں کھاتا ہے، پانی پلاتے وقت پھر دیکھتا ہے اس کو کہ اس کو پانی پینے میں کیا تکلیف ہے، اس کے وہ تمام پریشانیاں اور کمیاں وہ مالک محسوس کرتا ہے. اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ بھی پورے استبل کے اندر اول نمبر گھوڑا بنتا ہے. انسان بہت قیمتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والجوہر، لوگ سونے اور ہیرے کے کان ہیں، کاش کہ ان کو دین سمجھا دیا جائے. بہت زمانہ ہو گیا، اس وقت میں اپنے بزرگوں سے کتابیں پڑھتا تھا اور اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، نائنتھ یا ٹینتھ پڑھ رہا تھا. میں پشاور سے جہانگیرہ اپنے گاؤں جا رہا تھا. اس علاقے میں اس وقت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو خراب کپڑے پہنے، لیکن اس بس میں حیران کن ایک نوجوان تھا، بڑا مسٹنڈا، حسین جمیل، کٹ داڑھی بھی اس کی تھی کچھ ٹیڑھے پیڑھے، وہ جاپانی بال، لیکن کپڑا بالکل ننگا تھا. میں جب بس میں بیٹھ گیا تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اگلے سٹاپ پر اترتا ہوں بس، مجھے معلوم تھا کہ اس کا اور میرا جھگڑا ہونے والا. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں اس غریب کو مسئلہ معلوم بھی ہے یا نہیں. اور تیسرا خیال مجھے یہ آیا کہ اپنا ایمان پہلے آزما لو، تم میں کتنی طاقت اور زور ہے، کہ آپ اپنی بات کسی کو کس طرح سمجھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ آخری بات پر مجھے قائل کر دیا. اور اس کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا اس کو میں نے کہا کہ آپ یہ سیٹ مجھے دے دیں، اس نے کہا اس کے ساتھ؟ میں نے کہا انہیں کوئی بات نہیں، آئے میں بیٹھ گیا. وہ مجھے دیکھ کے اور جو ہے نا خرش پرش ہو گیا. کچھ دیر بعد جب سفر شروع ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا آپ کے نزدیک نہیں. میں نے کہا یا اللہ، اس کے بھی سین تیز ہے لڑنے کے لیے، صرف ہم نہیں ہیں اور بھی لوگ لڑنا جانتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا آپ قادیانی ہیں؟ تو اس نے کہا الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں. میں نے دل میں سوچا تو آستین اور چھڑے دیکھ رہا ہے، وہاں ایمان نہیں ہے ذرا سے، ایسے کمزور سا جیسے کھلاڑی پہنتے ہیں اس طرح لباس میں تھا، بڑے بڑے پانچے تھے کھلے کھلے، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ قادیانیت یہ دین اسلام کا حصہ ہے؟ اس نے بالکل، تو مولویوں سے بہترین. میں نے کہا مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام کا ہے. مولوی تو انسان و بشر ہے، مولوی کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ برداشت کر لیں اور آپ واقعی مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں برحق، تو آپ تحمل پیدا کریں، میں 10-15 منٹ بات کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ گفتگو کریں گے، میں خاموش رہوں گا، اس کے بعد میں جواب دوں گا. ایک گھنٹے کا راستہ تھا جہانگیر تک، تقریباً اتنا ٹائم بن رہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس سے کلام کا آغاز کیا اور میں نے واضح کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی اور رسول تو درکنار ایک شریف اور مہذب انسان بھی نہیں تھا، اس کی پوری زندگی بدچلنی میں گزری، اور 10 واقعات میں نے نقد اس کو اسی وقت جلد اور صفحے کے ساتھ بتائے، کیونکہ شوق طالب علمی اسکول کے زمانے سے بہت زیادہ باتیں سمجھنے کا، یہ ماہنامے وغیرہ میں دیکھتا تھا، اور ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب مرزائیوں کے ساتھ اول مناظر کہلاتے تھے، ابتدائی مناظرین میں سے تھے، ان سے میں براہ راست پڑھ رہا تھا، تو وہ کبھی کبھی واقعات سناتے تھے، وہ سب مجھے حفظ تھے. اس نے جو 2-4 باتیں کہی، لیکن میں نے کہا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ مسیح اپنی جگہ اٹھا لے وہ آئیں گے، اور نہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں وہ قرآنی تعلیم سے واقف ہے، وہ بالکل بے خبر ہے. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورۃ آل عمران سے کر لی، میں قرآن مجید کا ترجمہ شروع سے پڑھ چکا ہوں، کتابیں بعد میں پڑھی. اس نے مجھے کہا یہ رومال دے دے مجھے، میں نے کہا لے لے. تو اس نے اس طریقے سے مجھے کہا بہت زبردست علمی باتیں کرتے، میرا جسم بالکل ننگا ہے، تو یہ چبا لیا تھا. میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ ہدایت دینے والے تو آپ ہیں، ہدل للناس ہدل للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے بھی ہے اور پھر آگے چل کر اور لوگ بھی ہدایت میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس نے میرا نام پتہ نوٹ کیا، اور میں نے یہ ایک کمزور حرکت کی کہ اس کا نام پتہ نوٹ ہی نہیں کیا، صرف میں نے ان کو کہا کہ جب آپ کو روشن ہو جائے کہ آپ کا تعلق مرزا غلام احمد سے دین کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور یہ اسلام کے خلاف زبردست سازش کا حصہ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری جماعت اسلام سے ایسی ہٹی ہوئی ہے جیسے یہود و نصوارہ، سکھ اور ہندو ہٹے ہوئے ہیں، ان سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہے، تو آپ کم از کم اس وقت جب اظہار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو نام تبدیل کر دیں. اس نے کہا بہت اچھا. اس میں اتر گیا، وہ چلا گیا، زمانہ گزرتا گیا. تقریباً 13 سال بعد میں یہاں آ چکا تھا، یہاں امامت خطابت کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک خط آیا، اور اس خط میں اس بس کے گفتگو کا حوالہ تھا کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا اس وقت بھی، مجھے امید ہے کہ آپ زندہ سلامت اور ایک دینی ادارے میں علوم پڑھ کر کے کراچی گلشن اقبال ایک مسجد میں امام خطیب ہے، آپ کی گفتگو نے زبردست رنگ دکھایا، اور میری وجہ سے اتنے 100 افراد اور اتنے گھرانے قادیانیت کے کفر سے توبہ کر کے اسلام میں. اس کے قلم سے جو لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ قادیانیت کے کفر سے، میں بہت رویا، کیونکہ اس لفظ پر وہ میرے منہ سے جب نکلتا تھا تو وہ بہت برہم ہوتا تھا کہ آپ احتیاط کریں، اور آپ مجھے کہتا تھا کہ آپ آداب سیکھے ہو، لیکن ایسا وقت آیا کہ اس نے کہا کمال ہے، آپ کی ایک ایک بات مجھے یاد رہتی ہے اور میں اس کی روشنی میں زندگی گزارتا ہوں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، بلا شبہ معاشرتی زندگی لوگوں کی بہت کمزور ہے، اور افسوسناک ہے. ایسی کوئی بھی نامناسب بات نہیں ہے جو آپ کو سننے میں نہ آئے, مسلمانوں کی طرف سے انہی کے ہاں پائی جاتی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے اہل سنت والجماعت, 1400 سالہ جو دین چلا آیا ہے یہ اہل سنت والجماعت کے مسلمان کہلاتے. اہل سنت والجماعت کسی بدعتی کا نام نہیں ہے. انہیں اہل سنت والجماعت سمجھنا ایسا زبردست مغالطہ اور دین کے ساتھ دھوکہ ہے جیسے قادیانیوں کو احمدی مسلمان کہا جائے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی یہ لوگ مسلمان رہتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے ان کا ایمان سلب نہیں ہوتا. اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے, مثلا جہاد کرنے کی یا سر کٹانے کی, تو یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. وہ اسکول اور کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں اور مارکیٹ میں, بازار میں, دنیا کے مختلف پرآشوب طبقوں کے اندر حقیقت یہ ہے کہ پریشان رہتے ہیں. ان کی زندگی فکر اور غم کی زندگی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ یہ عیش و عشرت کی زندگی ہے, کہ گناہ میں عیش و عشرت کس چیز کی. ایک آدمی مثلا زنا کرتا ہے, وہ کتنا چوری چپ کے سب کے نگاہوں میں برا, اور سارے خاندان جو کچھ کہہ نہ بھی سکے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بد اعمال کا مرتکب ہے. وہ نفس اور ضمیر اس کو شرمندہ کرتا ہے, لیکن شیطان کی پکڑ مضبوط ہو چکی ہے. استحوذ علیہم الشیطان, قرآن کہتے ہیں شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے. یہ مرض جو قابو پا لیتا ہے تو بخار بھی تیز ہوتا ہے, ٹیمپریچر بھی کچھ اور طرح رہتا ہے, آدمی کے منہ کا مزہ بھی خراب, پورے جسم میں بھی تباہی مچتی ہے. لیکن قابل ڈاکٹر اور زبردست حکیم یا طبیب وہ گھبراتا نہیں ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا زور توڑنا ہے. وہ ڈوز بڑھا لیتا ہے, دو دو کی جگہ تین تین کر لیتا ہے, دو ٹائم کی جگہ تین ٹائم, کبھی کہتے ہیں چار چار چھ چھ گھنٹے کے بعد لے, اور دیکھتا ہے اس کو. جب اس کا زور ٹوٹتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں تین دن اور جاری رکھے. کبھی بھی کوئی معالج اور مصلح اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ بس اس کا بخار تیز ہے اور یہ جائے مر جائے. وہ کہ نہیں, ایڑی چھوٹی کا زور لگاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت شفا عطا فرمائے. یہ اعمال کے جو بیماران ہیں اور دنیا کے اندر رنگ رلیوں میں مبتلا ہو کر خوبصورت جوانیاں پھول کی طرح بہاریں, بیشبہا ہیرے کی طرح حیات, اور کتنی بڑی توانائی اور صلاح فلاح کا زور شباب ہے, اور اس کو غلط ڈھبوں پہ اور غلط جگہوں پہ بہاتے ہیں کوڑیوں کے دام. ان کا بچانا بھی اسلام کا زبردست کارنامہ ہے. کاش کہ دنیا غور کر لے, ان کی ہمت بڑھ جائے گی. آپ نے مشہور واقعہ سنا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کیسے ہوا ہے, کس طرح وہ مسلمان ہوئے. یہ سن 6 نبوی کے آس پاس ہے, سن 6 نبوی کے آس پاس, وہی پر چھٹا سال شروع تھا, اور مکے کے اندر مسلمان حرم نہیں آ سکتے تھے. دو آدمیوں کے زور سے, ایک ابو جہل, اس کا نام عمر ابن ہشام ہے, اور ایک حضرت عمر, عمر ابن الخطاب, کا پورا مکے پہ بہت زبردست گرفت تھی. ان کی وجہ سے کوئی مسلمان اندر جا داخل نہیں ہو سکتا. 6 سال تک پیغمبر اسلام نے کتنی مشقتیں برداشت کی. قرآن ایک موقع پر کہتا ہے کہ جو سازش آپ کے خلاف ہوئی اگر پہاڑ کے خلاف ہو جاتی وہ جگہ تبدیل کر لیتا, لیکن نبی آپ کی استقامت اور عزم بہت زیادہ ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا، سوچے بھی نہیں کہ جو میرے وعدے ہیں میں خلاف کروں گا، پورا پورا کر کے دکھاؤں گا، وعدہ ہے آپ سے مدد کروں گا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عزائم، بلندی اور استقلال کے پیغمبر، جب بالکل ہی پیمانہ صبر لبریز ہونے لگا تو آپ نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او عمر ابن الخطاب، خدا اسلام کو عزت دے، ان دو میں سے ایک کو تو ایمان دے دے. آپ علماء دین کہتے ہیں یہ آپ نے خصوصی اٹارنی استعمال کی، ایک تو رسول اور نبی کا مقام ہے، اس کے پیش نظر تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہر دعا کے لیے محل اللہ تعالی حکمت کے ساتھ خود تجویز کرتا ہے. تو بدر میں بھی آپ بہت خوف زدہ تھے، آپ نے اٹھارنی استعمال کی، ان تہلک حاضر لے صاحب علم تو بد، آج ضرورت ہے، بعد کی مدد کا کیا مطلب. اس طرح عادت نہیں ہے کہنے کی، اور ایسے آنسو بہ رہے تھے پورے داڑھی اور چہرے پر، خدا چھوٹی سی جماعت تو ہے ختم ہو جائے گی، کون نام لے گا آپ کا. ایک دم وہی آئی، مدد آ رہی ہے بھرپور. سیحزم الجمع، ابھی آپ کے سامنے مشرکین کی جماعت پیٹ پیر کے بھاگے گی. ویولون الدبر، آپ کا چہرہ آنسوں سے تر بتر تھا، اور اسی کے اندر چمک دمک آ گئی خوشی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبریل کو خاص بھیجا. تو یہ جو موقع تھا جس میں آپ نے کہا کہ رب یہ دو آدمی تو پورے مکے کے اوپر کنٹرول کر چکے ہیں، اور میرے آدمی بالکل اسلام کا نام نہیں لے سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے، ان میں سے ایک کو آپ ایمان دے دیں. ادھر مشرکین کا بہت بڑا جرگا ہوا، اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کے نگرانی میں آج کسی طریقے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست خاتمہ کر دیا جائے، اور باتیں سب بات کیے، اس شخص کو قتل کرنا ضروری. ایک روایت سہیلی نے الروز میں نقل کی ہے کہ عرش سے فرش تک ملائک نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور آپ جب وحی کو دیکھتے رہے تو حیران ہوتے تھے کہ کون سا نظام ہے. آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ عمر تلوار لے کر کے اور پہلے کعبہ گیا، اور وہاں رب کعبہ کی قسم کھائی کہ میں آج حضرت محمد کو ہمیشہ کے لیے ختم کروں گا، اور آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور فرمایا آپ نے دعا کی ہے، وہ اللہ نے قبول کی ہے، عمر ایمان لائے گا. ابن ہشام نے تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام گھروں کے باہر اپنی جگہوں میں تلواریں لے کے جگہ جگہ کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے ان کو اطلاع بھیجی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ان اللہ قد وعدنی ونصرنی، مجھ سے وعدہ کیا ہے اور بھرپور مدد بھیج رہا ہے. کہتے ہیں عمر جب قدم لے رہے تھے نا تو ان کے قدم تبدیل ہو گئے تھے، ہر قدم پر عرش سے ایمان کا فیصلہ ہو رہا تھا. جب آپ کے سامنے آئے، آپ کے صحابہ سب کے سب جو انہیں کھڑا ہوگا، آپ نے سب کو کہا کہ آرام سے بیٹھے سب، مجھے میں اللہ کی حفاظت میں ہوں. حضرت عمر آئے اور آ کے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ سر رکھا، آپ نے اسے سر پکڑ کے اوپر کیا، انہوں نے کہا آپ کلمہ پڑھو ہے. کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر نے اجازت طلب کی کہ میں کعبے کی دیوار پہ چڑھ کے اعلان کرتا، آپ نے کہا اجازت ہے. اللہ، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بے شک تکلیف دہ اعمال ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور واقعتاً وہ ہمارے اخلاص کی کمی ہے اور ہماری تعلیم میں کچھ ضرور فتور پایا جاتا ہے کہ ہم سے انہیں خیر کم پہنچتی ہے لیکن انہی لوگوں میں پیغمبر کہتے ہیں لال و جواہر ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ منگل کے دن ظہر کے بعد آپ نے دعا مانگی تھی اور بدھ کے دن صبح 10 بجے کے قریب دعا قبول ہو چکی. یہاں کراچی میں ایک دینی مدرسہ ہے پرانا, 100 سال پرانا, وہاں ہر منگل کو چھٹی ہوتی ہے. تو میں نے ایک دن پوچھا کہا ان کی کوئی مشکلات تھی اور اس ادارے کے بانی نے دعا مانگی, وہ مشکلات اللہ تعالیٰ نے حل کیے. میں سمجھ گیا کہ مقبول گھڑیوں میں سے ایک وہ وقت بھی ہے. اوقات کا بھی بہت دخل ہے. تو تبلیغی اپنی ہمت قائم رکھے, پہنچے ان کے پاس, اور واقعی اللہ نے ان کو خوب ہمت دی ہے. راستے آپ ہموار کریں اور نکلتے وہ ہیں. علماء و طلباء اور داڑیوں والے اور زبردست نمازی اور بہت اچھے پاجامے اوپر کرنے والے, وہ ان نوجوانوں سے اور یہ جو اعتکاف کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں رمضان میں, ان کے سروں پہ ٹوپیاں رکھوائے, ان کے پانچے اوپر کرنے کی کوشش کرے اور ان کے ذریعے ان کے گھروں کو پیغام بھیجے اور اپنے پیغام میں اخلاص پیدا کرے جس میں دینی رنگ ہو. دین ایسا کمال کا ہے کہ اس میں کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی. اللہ خود فرماتے ہیں دیناً قیاما ملت ابراہیم حنی, بالکل سیدھا دین ہے, مکمل جامع پروگرام. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں کہیں بھی تنگی نہیں رکھی گئی, تو تنگ ہونے کی کیا ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. مشکل کام دنیا کے اندر انسان کو رہنمائی دینا ہے. مشکل ترین گھڑی جہان کے اندر ہدایت کی بات کرنی ہے. آپ خود آزما لے اپنا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دین کی باتیں کہاں تک کر سکتے ہیں. پہلے اپنے ایمان کا یہ جائزہ لے کہ آپ کی زندگی میں دین کا بھی کوئی حصہ ہے. کمانا ہو, کھانا ہو, سیر کرنا ہو, سپاٹے مارنا ہو, اتھے اتھے آن بان کرنا, یہ تو سارا جہان لگا ہے, اس میں آپ کا کیا کارنامہ ہے. یہ تو ہندو بھی لگے ہو, سکھ بھی لگے ہو, قادیانی بھی لگے, سارا جہان جانور تک اپنے کھانے پینے کے لیے فکر مند دیتے. سوچ یہ ہے اور حساب یہ کرنا ہے کہ دین سے ہم کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں, رب العزت کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے ان کی تخلیق کی ہے. وہ عبادت اسلام کے روشنی میں ہے, وہ عبادت وحی کی تعلیم کے مطابق ہوگی. خیالات کو عبادت نہیں کہتے, جال سازی کو عبادت نہیں. اس لیے بدعت کو سختی سے رد کر دیا اسلام نے کہ یہ سنت کے مقابلے میں ایک متوازی عمل کہلاتا ہے, اس پر کبھی بھی نجات نہیں ملے گی اور نہ خوشنودی ملے گی. میدان تو اصلاح کا محتاج ہے. بیویاں گھروں سے نکلتی ہیں بغیر دوپٹے کے, بغیر شرعی حجاب لیے. کیا قرآن میں نہیں ہے, یا ایو النبی قل لازواجک, اے پیغمبر کہو اپنی بیویوں سے, وہ بناتے کا اور بیٹیوں سے, یدنین علیہن من جلابی بہن, بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال. یہ قرآن کی آیت سورۃ احزاب. کیا عورت ہے یہ قبول کر رہی ہے کہ ہمارے باہر جانے پر بھی پابندی ہے؟ باہر سے مراد امریکہ اور جاپان نہیں, گھر سے باہر نکلنا. قرآن کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں چمٹ کے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلنا. یہ کیسے ہوگا؟ عورت کی ٹانگیں ہیں, گاڑی وہ خود چلاتی ہے, سارا ہیڈ وہ ہے, آج کل تمام اختیارات اس کے سپرد ہو چکے, مردوں کو تو تقریباً بے دم کر چکی، ایسا دم ڈالا ہے. تو قرآن کریم آپ کے نظام کو آپ کے حوالے نہیں کرتا، خود کہتا ہے وَاقِمْنَ الصَّلَا، پابندی سے نماز پڑھے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات کا خیال رکھے، وَآتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی پوری تابعداری اپنا لے. بس جب عورت نمازی بن جائے، حلال و حرام کا خیال کر لے اور اطاعت خدا اور رسول میں سرگرم ہو جائے، اب وہ قتل ہو جائے گی لیکن بغیر پردے کے باہر نہیں آئے گی، نہ بغیر ضرورت کے باہر نکلے گی. یعنی موٹی موٹی باتیں جس میں مولویوں کے اور مسئلے نہیں، قرآن براہ راست کہتا ہے، قرآن براہ راست کہہ رہا ہے کہ لا تخون اللہ والرسول، خیانت مت کرو اللہ اور رسول سے، یعنی صدق سے پیش آؤ، دیانت سے پیش آؤ. وتخون اماناتکم، نہ آپس میں بد دیانتی کرو. تو ایمان، امانت داری، دین، دیانت داری، یہ قریب المفاہیم چیزیں ہیں، یہ ایمان کے ساتھ اور مومن کے بازو ہے، جسم کے حصے ہیں، اس کے زندگی کے خیر و برکت کے مقامات ہیں. یہ بھولا ہوا سبق مسلمانوں کو یاد دلانا، صفحہ اول کے مسلمانوں کا، دین سمجھنے والوں کا، دینی درد رکھنے والوں کا فرض ہے. حدیث شریف میں ہے، صرف دو روایتیں پیش کرتا ہوں، میرا مدعا ثابت ہو جائے. ایک روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں ایک بچہ اٹھے گا اور وہ کبھی ماں کو پکڑے گا، کبھی باپ کو پکڑے گا، اور ان کو کہے گا ایوہ الظلما، اے ظالمو، ضیعتمونی، تم نے مجھے ضائع کیا، بی ای اسم سمیتمونی، میرا نام کیوں نہیں رکھا تھا. کوئی بچہ پیدا ہوا اور مر کے چلا گیا اور نام رکھے بغیر، تو قیامت کے میدان میں اس کو حشر میں بہت دشواری پیش آئے گی. یہ نام رکھنا، یہ بھی عجیب نظام ہے. سوال یہ کہ نام رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ سنت موقع ہے، سنت مستحبہ ہے. اس کا درجہ اتنا ہی ہے جتنا سر پہ ٹوپی رکھ کے سر ڈھکنے کا مسئلہ ہے، جس کی طرح لوگ بڑے کمزور نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھائی جی لوگ چاند پہ چلے گئے اور یہ ابھی تک سر پہ ٹوپی رکھواتے. تو آپ جب چاند پہ چلے جائیں تو وہاں پھر ٹوپی اتار لیں، ہیلمٹ پہن لیں، پھر ابھی تو یہی ہے تو صحیح رہو نا، نہ ابھی چاند پہ گئے نہیں اور تیاری پہلے سے آپ نے اس کے لیے سب کچھ اتار کے رکھ رہے. ہم کہتے کہ کپڑوں میں رہے، آپ نے ٹوپی اتاری ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کچھ اور بھی اتارنے والے ہیں. گرب کشتن بروز اول، تھوڑی بیماری کا پہلے علاج کیا جائے تاکہ آگے بڑھے نہیں. جب بڑھ جاتی ہے تو آخر میں طبیب حاذق اور قابل ڈاکٹر کہتا ہے کہ لا علاج ہو چکی، ہمارے بس سے بات باہر ہے. اس دن اور اس نامناسب خبر سے سننے سے پہلے پہلے حضرت عمر نے ایک موقع پہ کہا ادرک حاضر الامہ، حضرت اس امت کا علاج ضروری ہے، ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. سوال یہ کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو نام رکھنا چاہیے. علماء کہتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے نام تجویز ہوتا ہے، اور عقیقے والے دن نام پکا کرنا تسمیہ ہوتا ہے. اور اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو احکام یہ ہے کہ نام نہیں ہے، لیکن یوں کہے کہ اگر یہ بچہ زندہ پیدا ہو جاتا تو اس کا نام یہ ہوتا. ایک روایت کے مطابق یہ نام بھی اس کو چمڑ جائے گا، قیامت کے دن اس میں جان ڈرے گی، اس کو لایا جائے گا اور ماں باپ کے کام میں لگایا جائے گا، اس کا نام موجود ہے. کہا کہ ماں باپ نے کہا تھا کاش کہ یہ بچہ صحت مند ہوتا اور دنیا میں سانس لے آتا تو ہم اس کا یہ نام رکھ لیتے. اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ نام رکھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. فرضی نام اور افسانوں کے نام اور تھیٹروں کے نام اور ڈراموں کے نام، یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ یہ غیرت کی نفی ہے. نام خدا اور رسول کے ہو، نام پاکان زمانہ کا ہو، نام ان لوگوں کے ہوں جنہوں نے اللہ سے انعام و اکرام پایا ہے تاکہ بچے کی زندگی منور و معطر رہے. ایک روایت تو یہ بڑی عجیب ہے کہ صرف نام نہیں رکھا گیا تھا اور وہ ماں باپ کی قیامت کے میدان میں پکڑ کرتا ہے، کبھی ماں کو گریبان سے پکڑتا ہے، کبھی باپ کو کہ مجھے کیوں ضائع کیا، کیوں میرا نام نہیں رکھا. تو جو لوگ اولاد سے غافل ہے، تعلیم سے، تربیت سے، اور گناہ کی جگہوں میں دھکیلتے ہیں، گناہ کے ملکوں میں نہتے بچوں کو روانہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنا انجام سوچ لے کہ وہ کیا جواب دیں گے اگر آگے چل کر ان کا ترانہ غلط ہو گیا. صرف اپنے خیال سے انگریزی تعلیم اور یورپ بھیجنا یہ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے اور نہ کامیابی ہے، اس کا ایمان بچانا اور آخرت بچانا پہلا فریضہ ہے. قرآن کریم میں ہے قیامت کے دن ایک ایسا شخص جو بغیر ایمان کے ہو اور اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ اگر اس کے پاس یہ پوری زمین سونے سے بھر کے ہو تو وہ دینا چاہے گا کہ یہ لے لے، لیکن اللہ فرماتے ما تو قبلا، نہیں قبول ہوگا. ہمیں ایمان چاہیے، ہم نے ایمان کا کہا تھا، سونے کا نہیں کہا تھا. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسری روایت یہ ہے کہ صحابہ ایک مقام پر قیام کرنے گئے تھے، غزہ کا سفر تھا، سخت سردی کا موسم تھا اور جاڑوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، علاقہ بھی سرد ترین تھا، پانی جم رہا تھا، اور ایک شخص کو فرض غسل کی ضرورت ہوئی اور وہ پہلے سے جہاد میں سر پر تیر کھا چکا تھا، جگہ جگہ سے خون نکلا تھا اور چوٹیں بنی تھی. تو اس نے صحابہ سے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں غسل سے بچ جاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ تیمم تو بے وضوئی کے لیے ہے، لیکن کیا تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے؟ اس وقت تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، یا اتفاق سے جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں اس کا علم نہیں تھا. اور انہوں نے کہا لا ارا لک الا ان تغتسل ابو داود، ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہانا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے سخت سردی میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈے جھاڑے میں اور سرترین علاقے میں انہوں نے نہا لیا، اور اس کے بعد وہ پانی جو تھا وہ زخموں میں پس گیا اور دن چڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو آپ نے ان صحابہ کو دیکھا اور کہا ایوہ الظلم، اے ظالموں کہیں کہ حلا قلتم لہو، کیوں اس کو نہیں کہا یکفی کا دربتان، دربت لوجہ کا و دربت لیدیک، یہی تیمم غسل کا بھی گئے مقام، خالی نیت تبدیل کرنی پڑتی. اتنا آسان طریقہ تھا اور آپ نے مشکل میں ڈالا اور اس کو نقصان پہنچ گیا. اس سے اندازہ لگاؤ لکھے پڑے لوگوں کہ مسائل نہ جاننے سے جو امت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے بدلے میں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. پاک جماعت، ایمان والی جماعت، نیک اعمال کی سرگرم عمل جماعت، ساری امت کے افضل ترین لوگ حضرات صحابہ ہے، لیکن ایک مسئلے میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت کہتے ایوہ الظلمہ، اے ظالموں کہیں کہ انتم قتلتموہ، تم نے مار ڈالا ہے اس کو، کیوں نہیں بتایا کہ بس تیمم کافی ہے، ایسے موقع پہ نہانے کی کوئی ضرورت نہیں. مسائل جاننا، علوم پر متوجہ رہنا، علماء کے درسوں میں رہنا، ان کے قریب رہنا، ان کے رفیق اور معاون بننا، اس کی یہی برکت ہے کہ مسائل پر توجہ ہو جاتی ہے، سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے ذریعے آگے بگڑے ہوئے انسانوں کی رہنمائی فرما لیتا ہے. تو معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، تباہی ہے، نقصان ہے، اسلام دشمنی ہے، منافرت ہے، تفرقہ ہے، قتل ہے، غارت ہے، بدمنی ہے، ڈکیتی ہے، نقصان دہ قسم کے وجوہ ہے، ان سب کا علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے ہوئے دین میں، شریعت اسلامیہ میں مکمل موجود ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ان سب کا علاج اسلام میں رکھا ہے. ان اللہ اصطفی لکم الدین، دونوں جہانوں کے لیے اللہ نے دین کو چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دین میں کوئی گرانی نہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین تمام سہولتوں کا مجموعہ ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اور خدا نے تمہیں جو اتنا بڑا دین دیا ہے, اتنے بڑے علوم عطا کیے, اتنے مسائل, ہر مشکل کا حل موجود ہے. لعلکم تشکرون, تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے. پورے روزے, ہر روزے کا اہتمام, تراویح, فدیہ, فطرہ, کفارات, نذور, زکوات, صدقات, یہ سب اس کوشش کا حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس احسان کا شکر ہو جائے جو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, ہمیں صحت دی, ہمیں مالی توفیق دی, ہمیں دنیا کے اندر اسلامی زندگی نصیب فرمائی. اللہ جل جلالہ پورے معاشرے پر اپنا خاص فضل فرمائے, اور یہ رمضان اعتکاف, تراویح, دعا, روزے, ذکر اور آہ و بکا اللہ و امت مسلمہ کی ہدایت کا سرچشمہ فیضان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
الحمد لله يا لي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه البخاري فقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه أحمد والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن رواه أصحاب السنن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ سیدھی فرما لیجئے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر سر ڈک کے نماز پڑھنا بالاتفاق سنت اور بہترین آداب
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صفحة سیدھی فرما لی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونسأله السلام والعافية. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے رمضان، تراویح، روزہ، تلاوت، ذکر، دعا قبول فرمائے. اللہ تعالی مسلمانوں کا تعاون دین، انفاق فی سبیل اللہ قبول فرمائے. خدا تعالی کل مسلمانوں کے بیماروں کو صحت شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، مشکلات میں گرفتاروں کو رہائی عطا فرمائے، جو جس درد اور کرب کا شکار ہے اللہ دستگیری فرمائے. مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے جامعہ کے اور ہمارے خصوصی دوست معاون، تمام مہمات میں مساعد اور رفیق حاجی عمر فاروق صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے، جو ہمارے ہاں اعتکاف میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے احسن المقاصد جیسے عظیم ادارہ قائم فرمایا، جس میں ہر طرح وہ تعاون و نصرت کے ساتھ اللہ نے آراستہ پیراستہ کیے. اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم والد کی مغفرت فرمائے، تمام پسمندگان کو صبر و اجر دے، خاص کر عمر بھائی اور ان کے برادران، اہل خانہ، جمیع سوگواروں کو اپنے خزائن رحمت و احسان سے صبر و استقامت، صبر جمیل اور اجر جزیل سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. صلى الله تعالى.
بقیہ نماز سے فراغت کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ سوالات کی نشست ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ معتکفین جنازے کے لیے نہیں نکل سکتے، اس لیے ان کو اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اندر ہی پورا ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ یاد رکھی جائے کہ نماز عید انشاءاللہ تعالی متصل میدان، جو اب بہترین پارک بن چکا ہے اور باغ، وہاں ادا کی جائے گی صبح 8 بجے انشاءاللہ تعالی، جب بھی عید ہو. اور خطاب انشاءاللہ تعالی 7 بجے شروع ہوگا اور 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ وقت کی پابندی فرمائیں گے، اور بہت ہی اللہ تعالی ہمارے روزے رمضان، تراویح اور آنے والی عید برکتوں والی اور سعادتوں والی بنائے. خدا تعالی معتکفین کا اعتکاف بھی بخیر و عافیت مکمل فرمائے، ہر طرح نقصان اور پریشانی سے محفوظ فرمائے.
نماز جنازہ تیار ہے.
جب نماز جنازہ درپیش ہو تو معمولات مختصر کی جائیں. جنازے کے لیے صرف یہ اجازت ہے کہ فرضوں کے بعد موقت سنتیں پڑھی جائیں اور اس کے بعد نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے اور سامنے آنے پر فرض عین ہوتا ہے وہ پڑھ لیا جائے. عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی لوگ ذکر میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں، نفلوں میں، نہیں یہ غلط طریقہ ہے، یہ بات میں رکھے آپ جنازہ پڑھ لیا تھا کہ مسلمان مرحوم اور ان کے حضرات قبرستان روانہ ہو جائیں اور پھر جو اس کے بعد والے معمولات ہیں بے شک وہ آپ پورے فرماتے رہے. نماز جنازہ تیار ہے انشاءاللہ.
سیدھی فرما لیں
آگے ہو جائے آگے ہو جائے.
مصطفیٰ آپ پیچھے فرام دیں، جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں کھڑے ہو جائیں. پیچھے جانے والوں کو جگہ دے دیں جی.
نہیں بس ٹھیک ہے، کافی کوئی مسئلہ نہیں، چلو میں آگے ہو جاؤں. ٹھیک ہے
کی اقتداء میں نیت فرما لیں.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کی نماز سے تین مرتبہ گلے ملنے بہتر ہے یا ایک مرتبہ؟ گلے ملنے میں بھی تین مرتبہ ثابت ہے بدلوہی سے، لیکن ایک مرتبہ بھی کافی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاتھ صرف ایک ملانا چاہیے، نہیں، خلاف سنت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ دو ہاتھ ملانا چاہیے. اس چیز کے موضوع بھی کوئی کتاب ہو؟ نماز اور روزہ بچوں پر کب فرض ہوگا؟ 9 سال کی لڑکی صحت مند اور 12 سال کا لڑکا صحت مند، اس پر 5 وقت نماز اور روزے فرض ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بطور مشق کے کچھ کچھ رکھتے ہیں. اکثر لوگ 8 سال کی عمر میں روزہ رکھواتے ہیں، نہیں 9 سال ہے، یعنی بچی کا اور بچے کا 12 سال، لیکن اس سے پہلے بھی رکھوا سکتے جب صحت ہے، موسم مناسب ہے، گنجائش ہے. اس موضوع پر آپ کی کوئی کتاب ہو؟ میری کوئی کتاب نہیں، مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب ہے آداب المعاشرہ. رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ وتر نہ پڑھنا، اس لیے کہ اخیر میں وتر پڑھے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، رمضان میں وتر بعد جماعت پڑھنا افضل ہے. اگر وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو کیا اس کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ وتروں کے بعد نوافل ناپسندیدہ ہے. جمعے کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر بیٹھنا اور دوسرے خطبے میں ہاتھ رانوں پر رکھنا کیا ثابت ہے؟ یہ کہتے کہ اس کا ثبوت نہیں ملا. بزرگوں کوئی عمل شریعت میں صحت ہوتا ہے، جو بزرگوں کا عمل شریعت کے مطابق ہو وہ حجت ہے. جناب، میں دودھ کی دکان کرتا ہوں، مجھے ہول سیل ریٹ 66 روپے ملتا ہے، میں 70 روپے فروخت کرتا ہوں. جس میں دکان کا کرایہ، تھیلی، گاڑی، پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے، لہذا میں کچھ پانی ڈالتا ہوں. اگر پانی نہ ڈالوں تو خرچہ پورا نہیں ہوتا. لینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے. شابش. ایک جہنم جانا اور دوسرا ساتھ کسی کو اور کھینچنا. دودھ بیچ رہے ہیں یا پانی بیچ رہا ہے؟ آپ بورڈ لگا لے کہ ایسی خالص دودھ نہیں ہے، اور اس کے نیچے رکھے کہ مہنگائی کے پیش نظر اور گاڑی اور پیٹرول کے خرچے کی وجہ سے میں نے اس میں دودھ ملایا ہے، دودھ میں پانی ملایا ہے، پھر آپ کے لیے جائز ہوگا، ورنہ یہ دھوکہ ہو، فراڈ ہے. میرے کی تعریف بیان فرمائے، ما لا اصل له فی الدین ما ان وجهه کان موجودا فی قرن من القرون الثلاثہ المشہود لہا بالخیر. کتاب الاعتصام، شاطبی، جلد اول، 201 صفحہ. عشاء کی فرض نماز ہم نے پڑھی اور وتر بعد کے لیے چھوڑی، پھر بھول گئے تو پھر ایسے واپس فرض نماز کے ساتھ لٹائے، یا صرف وتر نہیں، وتر فوراً پڑھے. ایک پلاٹ ہے جس پر لینڈ مافیا نے قبضہ کیا ہے، نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ اس کو خرید پر فروخت کر سکتے ہیں، کیا اس پر زکات ہے؟ وہ تو آپ کے کنٹرول سے ہی نکلا ہے. پلاٹ اور جائیداد پہ زکات نہیں ہوتی. اللہ آپ کو صحت عمر کا تفہمی. پوچھنا ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ازواج مطہرات کبھی خواتین رہی ہیں؟ نا، کنیزیں رہی ہیں نا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے طلاق دی ہے. درست بات یہ ہے کہ امیمہ بنت الجون کے علاوہ کسی کو نہیں دی. ایک قبیلے کی عورت تھی, نکاح میں آئی تھی, لیکن پھر وہ کانت خرقا, دماغی توازن خراب تھا اس کا, تو اس کو طلاق دی ہے. اس کے علاوہ کسی عورت کو طلاق نہیں دی. اس کا نام تھا امیمہ بنت الجون. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت تندرستی, آمین. لیلۃ القدر کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنا ضروری یا پھر آخری حصے میں جاگنے سے؟ دونوں صورتیں. بڑی ہمت تو پوری رات ہے, ورنہ کچھ ایسا. 23 رمضان کو میرے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کی. آج رات ہم نے اس کا نام حنیفہ چنا ہے. آج بھی رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں اور دریائے نیلم میں ایک مسجد کے پاس کتاب دریا میں بہہ رہی ہے. وہ کتاب میں چن لیتا ہوں. تمام کتب حنیفہ کے ہیں. کتب گیلی ہے, پانی بالکل صاف ہے. اس پر میں اللہ کا سو کا شکر ادا کرتا ہوں. بارہ خواب تو بظاہر مناسب ہے, کتابیں پانی میں بہہ رہی ہے, بچ گئی ہے, علم نقصان سے بچ گیا. فرض جماعت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں, جبکہ ہم تو فارغ نماز سے فارغ ہوتے ہی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے. استغفر اللہ گناہ کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ درجات کے لیے ہوتا ہے. کھجور کی قیمت 280 روپے ہے مارکیٹ میں. کیا میں 100 روپے والی کھجور کلو حساب سے 350 فطران ادا کروں؟ بہت اچھی بات. کم از کم آٹے سے تو باہر نکل جاؤ. اللہ آپ کے علم, عمل اور صحت میں برکت دے, آمین. ہمارے بھائی محمد انور شاہ کو بہترین عالم, مفتی اور زمانے کا فقیہ بنائے, آمین. یا رب لکا شکر. بہت شکریہ عنایت, کرم بالائے کرم. حضرت کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ہو کہ شطرنج کھیلنے والا جنت میں؟ یہ روایت ہے, امام شافی نے روایت کی ہے. بدعتی معراج کے واقعے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معراج سے واپسی پر آپ نے انبیاء کو جو نماز پڑھائی وہ نوافل تو تھی, اس وجہ سے نوافل کی جماعت کروانا سنت ہے. شاباش, پوری شریعت میں نہیں تو معراج کی طرف چلے گئے. وہ تو پیغمبر آسمانوں پر بھی گئے, تو یہ آسمان پہ بھی جائیں گے. اور وہ جماعت نہ مسجد نبوی میں ہوئی نہ کعبہ میں, بلکہ بیت المقدس میں ہوئی. اور وہ نماز اللہ کے حکم سے ہوئی, اور جس کا خدا کا حکم دے وہ واجب ہو جاتی ہے. اس لیے وہ دو رکعت نماز فرض اور واجب کے حکم میں تھی. اس کی جماعت جائز ہے, اور ان کی تسبیحات کی جماعت حرام, گناہ کبیرہ, شراب اور زنا کے حکم میں. نماز میں رفع یدین پر وضاحت فرمائے. رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے. امام مالک نے مدونۃ الکبریٰ صفحہ 169 پر لکھا ہے, پہلی تکبیر کے رفع یدین کے علاوہ بقیہ تکبیرات کا رفع یدین اس کی حدیث کمزور اور ضعیف ہے. میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز قضا ہوئی اور تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخر جمعے کے دن 6 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. یہ غلط ہے, اس قسم کی کوئی روایت نہیں. سورہ کوثر 15 بار پڑھے, فلاں یہ پڑھے, یہ سب من گھڑت بات ہے. اس قسم کی قضا عمری اسلام میں نہیں. اس وقت خراسان کون سا ملک ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ خراسان ایران کا ہے, ایک صوبہ ہے مستقل. لیلۃ القدر پر ملک میں الگ الگ حاصل ہوتی ہے, یا پوری دنیا میں جہاں رمضان کی 27ویں ہو وہاں کے حساب سے لیلۃ القدر ہوگی. میری شادی 2009 میں ہوئی. جو زیور مجھے شادی میں ملا اس کی مالیت اتنے تولے ہیں, میں آج تک سمجھتا رہا استعمال کی چیز پر زکات نہیں ہوتے, لیکن آپ کو بیان سنا اس سے پتہ چلا کہ اس کی زکات تو مجھ پر فرض ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 3 سال کی زکات مجھ پر بندی ہے اس کی ادائیگی آج کی تاریخ کے ریٹ پر ہوگی؟ ان سالوں کے ریٹ کے حساب سے صحیح, جو قریبی زمانہ ہے ان سالوں کی ریٹ معلوم ہو جائے گی. اللہ آپ کی عمر صحت تندرستی کے ساتھ دراز کا, آمین. اس ادارے کو قائم دائم رکھے, آمین. مفتی صاحب, میرے پاس یہ میسج آیا کہ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا ہے. جب آ حضرت معراج پر گئے, جب حضرت جبریل نے اذان دی بلال نے, جب بی بی فاطمہ کے سر سے دوپٹہ اترا, نماز تدی کی نماز قضا ہوئی، یہ سب فرضی جعلی باتیں ہیں. فطرانہ کیا رمضان کی عبادتوں کا کفارہ ہے، خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ رمضان دیا ہے. حضرت میرے والا آج اپنے باطل مذہب سے تائب ہو کر دائر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت مبارک. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، ایمان و اسلام کی شیرینی، حلاوت، لذت، آفاقیت، جامعیت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کا اقدام میمون کو اس قسم کے اور زائغین اور اہل باطل کے لیے تفاعل صالح بنائے. خداوند تعالیٰ ان پر محنت کرنے والوں کے درجے بلند فرمائے. اور اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی بارگاہ احدیت اور سمدیت سے آپ سب حضرات کو ان کے شکرانے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی نماز کے اس مسجد اور آپ کے اقتدا سے بہتر کوئی جگہ نہیں پائی. ہم سب کے لیے استقامت کی دعا آمین، اللہم آمین. حضرت اللہ جو آپ حضرات نے ماجرا کی دعا کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ بس رجشم کو لیکن بدتی کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے بیٹھ کر کرتے، حدیث میں کھڑے ہونے سے نفی آئی. حدیث میں لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، اصل میں جنازہ کھڑے کھڑے ہے نا، تو عام طور پر کھڑے کھڑے دعا مانگی جاتی ہے اور بیٹھنے سے تاخیر واقع ہوگی، اور حکم اسرعوا بالجنازہ ہے. اس لیے جنازے کے بعد دوبارہ کوئی دعا تفصیلی کرنا نامناسب بات. غیر شادی شدہ لڑکا، غیر سید، لڑکے سیدہ زنا کے مرتکب ہوئے، اب ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا اور وہ توبہ استغفار آپس میں نکاح کر کے اپنے اس گناہ کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں. لڑکی کے والدین حقیقت سے بے خبر ہے کہ باوجود اس نکاح کے رضامند نہیں ہے، لڑکی کو دوسری جگہ نکاح کرنے دے مجبور کر رہے ہیں. بارہ اب یہ تو ایک مسئلہ پیش آیا ہے، وہاں ہی ہو جائے تو اچھا ہے. لڑکی کے والدین کا عمل کیسے مناسب نہیں ہے؟ کیا لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد کر، جب بالغ ہے تو کر سکتی ہے، جب وہ زنا کر سکتی ہے تو یہ بھی کر لیں. میری بڑی بیٹی کے جوڑوں میں ہر وقت شدید درد رہتا ہے اور گردن کے موروں میں بھی بہت شدید درد ہے، اللہ صحت شفا عطا فرما. جی الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. جنہوں نے مرحومین کا ذکر کیا اللہ انہیں مغفرت فرمائے، جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، اور جو بھائی مشرف بے اسلام ہوئے اللہ انہیں استقامت دے. ان کے اعزاء و اقربا کو ان کو شکران اور اعزاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کفر کو اللہ ایمان کی طرف لانے کی ہمت عطا فرمائے. مسلمانوں کی تبلیغ ملک میں بیرون ملک میں کامیاب فرمائے. اللہ ہمارے روزے، تراویح، تلاوت، ذکر، دعا، انفاق قبول فرمائے. رمضان شریف میں جو بیمار ہے اللہ صحت دے، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ انہیں آرام راحت دے، جو مدیون و مقروض ہے اللہ قرضوں کے اتارنے کے سبب بنائے، جو دین ہے اور اہل دین ہے، مدارس ہے اور مساجد ہے، توحید و سنت کے مراکز و معادن ہے، اللہ ان کا خیر چشمہ فیضان کی طرح جاری ساری رکھے. اللہ تعالیٰ فضائے سازگار بنائے، قرار، سکون، امن پیدا فرمائے. شہر اور ملک کے اللہ محافظ و ناصر ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.